شمارا کم نہیں. تھوڑا سا اسے کھولیے گا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات. حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے خاص طور پر بانیان مجالس جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے، آپ کے دلوں میں آپ کے ذہنوں میں جو حاجات ہیں ان کی برابری کے لیے، بالاخص حضرت علامہ طالب جوہری کی صحت کاملہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ کہف کی 110 آیت. اللہ مصطفیٰ سے ہمیں موحد دیکھنا چاہتا ہے. وحدت، توحید، وحدانیت، یہ ایک خاندان کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے وجود پر عقیدہ کہ اللہ ہے، یہ فطرت بشر سے متعلق ہے. انسان فطری طور پر اللہ پرست ہے اور اللہ کو مانتا ہے. دنیا میں کوئی بچہ، کوئی مولود آپ کو نہیں ملے گا کہ جو فطرت پر قائم اور خلق نہ کیا گیا ہو. ہر شخص جبلتن فطرتن اللہ کو مانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ والدین یحوّدانہ او ینصرانہ، ماحول، اساتذہ، دوست، والدین کی تربیت کا فقدان اس مولود کو موحد نہیں رہنے دیتا. اور شاید ہمارے ماحول میں یہودی اور نصرانی نہیں بلکہ ہندو بنا دیتا ہے. دنیا کا کوئی فرد آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، مگر یہ بحث جو عقیدہ توحید کی بحث ہے اس میں ایک واضح اور روشن الجھن ہے، اور وہ الجھن یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اللہ مانا جائے یا وحدہ لا شریک اللہ مانا جائے. تعدد الہ، کثرت معلوح، معبود کا ایک سے زیادہ ہونا، خالق کے بارے میں بھی تعدد کا قائل ہونا، یہ تاریخ عقیدہ توحید میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. عزیزان گرامی، شناخت خدا کا کون سا رستہ ہے جو زیادہ معقول اور زیادہ بہتر اور زیادہ مصاب ہے؟ اللہ کے بارے میں بات کرنے والوں کے مختلف ڈھنگ ہیں، مختلف طریقے ہیں. ایک رستہ معرفت پروردگار کا، جس میں ممکنات سے ماورا ہو کر ایک واجب الوجود پر بحث کی جائے، خلق عالم کو بلکہ عالم کو، کائنات کو اور ہر شے کو، ہر وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک ممکن الوجود اور ایک واجب الوجود. ممکن الوجود انگنت ہو سکتے ہیں، جن کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. لفظ ممکن خود اس بات کا پتہ دے رہا ہے. لیکن کوئی ایک وجود ماننا پڑے گا کہ جس کا ہونا لازمی ہے، جس کے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، سب کل عدم کہلائے گا، کوئی وجود متصور نہیں رہے گا، لہذا اسے واجب الوجود کی حیثیت سے ماننا پڑے گا. یہ والی جو بات میں اس وقت کر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ میں بہت زیادہ ان مفاہیم پر نہیں ٹھہروں گا، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو اس عشرے کے اندر مصطفوی عقیدہ توحید ہے، تو عقیدہ توحید کی جو بحث روالی ہے، جو طریقہ کار ہے گفتگو کا، جو ہمارے اہل علم نے، فلاسفہ نے، متکلمین نے بیان کیا ہے، مجھے اس کی طرف ضرور اشارہ کرنا ہوگا، تاکہ محترم سننے والے اور آپ کے توسط سے جب یہ بات کہیں سنی جائے گی اور یہ بات آگے جائے گی تو اس بات کا اندازہ ہو کہ توجہ تھی کہ اس عنوان میں کن کن مباحث کی طرف بات ہونی چاہیے. ممکنات سے ماورا، ممکن اسے کہتے ہیں میں اور آپ ممکن ہیں، یہ مائک ممکن ہے، یہ ممبر ممکن ہے، ساری کائنات ممکن ہے، یعنی جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو. لیکن ممکنات سے ماورا ایک تصور وجود ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ہونا واجب ہے، بس جس کا ہونا واجب ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بھائی اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. وہ جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا لازمی ہے، یہ والی جو گفتگو جو اب تک میں نے کی ہے، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، یہ گفتگو فلاسفہ کی گفتگو ہے. فلسفی جب اللہ کے وجود پر بات کرتا ہے تو وہ ممکنات اور واجب الوجود کی بحث میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن اس فلسفی نے جن عناوین کے تحت اپنی بات کو ثابت کیا ہے اور ثابت کرتا ہے، میں ہرگز فلسفیوں کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ فلاسفہ نے اور فلسفیوں نے بڑے مسئلوں کے بڑے مسئلوں کو حل کیا ہے، بڑی گتھیاں سلجھائی ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو میں اور آپ سادگی سے حل نہیں کر سکتے، یہ علم فلسفہ ہے جو انہیں عقل اور منطق اور استدلال عقل کی بنیاد کے اوپر حل کر رہا ہوتا ہے۔ مگر فلاسفہ بحث کرتے ہیں قدم اور حدوث کے سہارے سے کہ کسی ایک وجود کو ماننا پڑے گا جو قدیم ہے، باقی تمام وجود متصور ہوں گے حادث کے ہونے کے اعتبار سے۔ میں اور آپ حادث ہیں مگر اللہ حادث نہیں ہے، اللہ قدیم ہے۔ اب اس کی قدمت کیا ہے یہ اس کی ذات جانتی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے۔ اب ہمیشہ کا تصور، ہمیشہ کا تصور کسی حد کی بنیاد پر نہیں ہے، جہاں سے حدیں شروع ہوتی ہیں اس سے ماورا ہمیشہ۔ یہ قدم اور حدوث کی بحث، یہ علت و معلول کی گفتگو، یہ فلاسفہ کا انداز بیان ہے۔ مگر ان دلیلوں نے اتنا ذہن بشر کو بوجھل کر دیا کہ یہ گفتگو خواص سے مخصوص ہو کے رہ گئی۔ توجہ چاہوں گا، یعنی آج اگر فلسفی سے مجھے سہارا لینا ہو تو مجھے پہلے اپنی عقل کے معیار کو اتنا بلند کرنا پڑے گا، اپنی تعلیم کے معیار کو اتنا اونچا کرنا پڑے گا کہ میں فلسفی کی بحث کو درک کر پاؤں، اسے ہضم کر پاؤں، اور اس کے سہارے سے اگر کسی کو اللہ مجھے سمجھانا ہو تو میں اس کے ذریعے سے اللہ سمجھاؤں۔ یہ مخصوص ہو کر رہ گیا خواص کے ساتھ۔ مگر ایک اور انداز بیان ہے اللہ کے بارے میں بات کرنے والوں کا، اور وہ انداز بیان عام لوگوں سے وابستہ زیادہ ہے، جسے دلیل کہا جاتا ہے، جسے عقل کہا جاتا ہے، جسے سمجھ کہا جاتا ہے۔ اور ہر شخص کی سمجھ، ہر شخص کی دلیل، ہر شخص کی عقل اپنے مطابق ہے، لہذا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ یہی وہ دوسرا مرحلہ ہے جسے متکلمین نے اپنایا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ فلاسفہ کا مرحلہ بیان ہے، یہ دوسرا مرحلہ یا دوسرا انداز یہ متکلمین کا انداز بیان ہے۔ اور متکلمین زیادہ پیچیدہ گفتگو میں نہیں جانا چاہتے، بلکہ انسان کے اندر سے ہی دلیل کو ٹٹولتے ہیں، اس کے اندر موجود اللہ کے بارے میں جو تصور ہے اس کو پہلے اجاگر کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی کجی اور کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کے رخ کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور خود انسان سے ہی کہتے ہیں کہ تم خود بتاؤ، تم کسی کو واجب الوجود، تم کسی کو اصلی وجود مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور اندر سے انسان کی وہ پکار جو اللہ کے بارے میں اس کے ذہن میں پہلے سے ہی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ الفاظ کی صورت میں ڈھل کر، وہ دلیلوں کی صورت میں ڈھل کر باہر آ جاتی ہے، اور انسان اللہ کے وجود پر اپنے عقیدے کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ کسی کو فلسفے کے ذریعے اللہ سمجھ میں آتا ہے، مگر جو ایک درجہ بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا، جسے شاید اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا۔ میرے معصوم امام نے ایک ایسا جلوہ دکھایا جب کسی نے کہا کہ کیسے مانوں میں کہ اللہ ہے، میں فلسفی بحثوں میں مبتلا ہو کر، میں کلامی الجھنوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو سمجھ لوں، یہ میرے لیے بہت دقیق ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حضرت گزر رہے تھے جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک رستے سے، کہ حضرت نے خاتون کو دیکھا جو چرخا کات رہی تھی۔ میرے معصوم امام نے فرمایا، اے بی بی، اللہ کو مانتی ہو یا نہیں؟ کہنے لگی، میں اللہ کو مانتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اب یہاں میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ ہمیشہ دلیل عالم سے نہیں مانگی جاتی، عاقل سے مانگی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تم کس بنیاد پر اللہ کو مانتی ہو؟ وہ جو چرخا کات رہی تھی، وہ جو دستہ اس کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ جو ہے پہیا گھوم رہا تھا، اس نے اس دستے کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر تک وہ چلتا رہا اور پھر آہستہ ہوتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ پہیا رک گیا۔ کہنے لگی، یہی دلیل ہے، کہا یہی دلیل ہے۔
معصوم نے فرمایا کیسے یہ دلیل ہے؟ کہا یہ اتنا سا پہیا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تیسرا اور راستہ بھی ہے اور وہ تیسرا راستہ ہے ذوقی، مشاہداتی، فنی، ذاتی، انفرادی. کسی کو کوئی مشاہدہ ہوا جس کی دلیل، جس کو دلیل بنا کر اس نے اللہ کے وجود پر یقین حاصل کر لیا. کسی کی چشم برزخی کھل گئی ہے، اس کی وہ آنکھیں دیکھنے لگ گئی ہیں جو آنکھیں مرنے کے بعد لوگوں کی دیکھتی ہیں، وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اس فرد کے لیے حجت ہے. لہذا بعض لوگوں کے خواب ان کے لیے حجت بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کی ملاقاتیں ان کے لیے حجت بن جاتی ہیں، مگر وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی. وہ اس فرد کے لیے تو دلیل وجود پروردگار بن سکتا ہے. یہ ایک ذوقی مسئلہ ہے اور ایک مشاہداتی بات ہے. عزیزان گرامی، کیسے مانا جائے کہ پروردگار عالم کا وجود جو کافر مانتا ہے وہ صحیح ہے، جو بت پرست مانتا ہے وہ صحیح ہے، یا وہ جو مسلمان مانتا ہے وہ صحیح ہے؟ پھر تکرار کر رہا ہوں اپنی بات کی، کوئی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو. بھئی یہ 365 بت جو تھے یہ بے عنوان الہی تو رکھے ہوئے تھے. سرکار نے اگر یہ فرمایا ہوتا کہ میرے اللہ کو مان لو تو یہ اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے، ایک اللہ اور مان لیتے، 365 کی جگہ 366 ہو جاتے. لیکن سرکار نے کب کہا تھا کہ میرے اللہ کو مان لو؟ سرکار نے تو فرمایا تھا سارے الہوں کا انکار کرو اور ایک وحدہ لا شریک کو مانو. اب یہ طبیعت پہ گرانی آئی، اب یہ مسئلہ بنا کہ آپ ہمارے الہ کا انکار، ہمارے الہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کو کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ تو بس مسلمان اللہ پرست میں اور غیر مسلمان اللہ پرست میں یہی موٹا سا فرق ہے. جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی بولے وہ مسلمان ہے. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ جو محمد مصطفیٰ سے اللہ کو لیتا ہو وہ مسلمان ہے. اب مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ جو نبی دے بولے، ورنہ اللہ ماننا کارنامہ نہیں ہے. اللہ ماننا کارنامہ نہیں ہے. پانچ طرح کے گروہ ہیں جو اللہ کے بارے میں کجی کا شکار ہیں: یہودی، نصارہ، مشرکین، ثنویہ، دہریے. یہ اللہ کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ. ایک حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایک اللہ کے بارے میں شرک کے قائل ہیں کہ یہ بت، یہ اسنام، یہ صنم، یہ تماثیل، یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ گویا اللہ کے نمائندے ہیں اور یہ اللہ تک پہنچائیں گے ہمیں اولاد فلاں دیتا ہے، ہمیں رزق فلاں دیتا ہے، ہمیں موت فلاں دیتا ہے، ہمیں زندگی فلاں دیتا ہے. یہ مشرکین. کچھ لوگ ہیں جو ثنویہ ہیں، کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہے، اللہ دو ہیں. کچھ لوگ تثلیث کے قائل ہیں کہ اللہ ایک نہیں، دو نہیں، تین ہیں. اور کچھ لوگ دہریے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ ایک مادہ تھا جس کے پھٹ جانے سے ساری کائنات بنتی چلی گئی. ایٹم کے ماننے والے، زمانے کے ماننے والے، دہر کے ماننے والے. اب میں ہر ایک کے بارے میں بات کرنے سے گریز کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نبی مکرم نے ان پانچ قسموں سے اور پانچ طرح کے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، اور سرکار دو جہانے ہر ایک کو تشبیہ بش، وہ جو دوسرا رستہ ہے، وہ جو استدلال کا رستہ ہے، وہ جو متکلمین کا رستہ ہے، وہ جو دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والوں کا طور طریقہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو قرآن نے اپنایا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو پیغمبر نے اپنایا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو آئمہ نے اپنایا ہے. اور قرآن تو قرآن ہادی صامت ہے، قرآن کی آیات سے استفادہ کرنے والے ہادی ناطق نے کیا طریقہ اپنایا ہے؟ آئمہ اہل بیت نے، سرکار دو جہاں نے اللہ کی وجود پر جب بھی بات کی ہے تو وہی طریقہ اپنایا ہے جو آج متکلمین کے نام سے طریقے کو ڈھالا اور سجایا گیا ہے. اس میں پہلا اصول یہ ہوا کرتا تھا کہ بات کرنے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہاری زندگی کے کام کیا ہیں، تمہاری مشغولیت کیا ہے. اور جب معصوم امام کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا پیشہ فلاں ہے، اس کا انداز زندگی فلاں ہے، تو ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے. مطلب تو اللہ سمجھانا ہے، چاہے کوئی چڑیا کے چہچرے سے سمجھ لے اور کیا چاہے کوئی پہاڑ کو دیکھ کر سمجھ جائے. اللہ سمجھانا مطلب ہوتا تھا، اس کو اطمینان دلانا ہے، اس کا حق ہے کہ یہ مطمئن ہو. سلوات پڑھیں گے ذرا محمد والے. لہذا ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق. کلم الناس نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم انبیاء کو اللہ نے یہ طور طریقہ دے کے، یہ ڈھنگ سلیقہ دے کر بھیجا ہے کہ ہم ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. ہر ایک کی عقل مختلف ہے، ہر ایک کی سمجھ مختلف ہے. لہذا سوال کرنے والے سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا، بتاؤ تم کرتے کیا ہو. وہ جب اپنا پیشہ بتا دیتا تھا تو امام اسی کے مطابق اسے جواب دیتے تھے. بھئی یہ موحدوں کا مجمع ہے اور اس عنوان پر، اس موضوع پر اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ بہتر کوئی بیان کر نہیں سکتا. میں یہ بات ایک آدھ سے زیادہ جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ ہمیں کوئی عقیدہ توحید نہ سمجھائے، عقیدہ توحید ہمیں نہ کوئی سمجھائے اور ہمارے بارے میں اسلام اور عدم اسلام کے فتوے کوئی نہ لگائے. اس لیے کہ ٹانگوں والا اللہ رکھنے والا کیا اللہ سمجھے گا. ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں. جس انداز سے مولا کائنات نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پر ہمیں پیغام دیا ہے، پسندیدہ ترین موضوع ہے علی کا عقیدہ توحید. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، وقار بھائی فرمانے لگے کہ آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے. ہم نے کہا جی کیا پڑھیں آپ کے، کس موضوع پہ تقریر کریں. کہنے لگے جی آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے. یہ پرانی زبان میں بولا جاتا تھا کہ جس مضمون پر آپ کو مکمل دسترسی ہے اسی عنوان پر آپ گفتگو کریں. تو یہ مثلا حافظ کفایت صاحب معراج بہت اچھی پڑھتے تھے، علامہ رشید ترابی صاحب فلسفے کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے تھے، جی ذوالفقار، حافظ ذوالفقار صاحب جو ہے وہ مباحلہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، جناب اظہر حسن زیدی صاحب غدیر بہت اچھی پڑھتے تھے. ہر ایک کا اپنا ایک پسندیدہ مضمون ہوتا ہے. تو میں نے غور کیا کہ مولا کائنات کا پسندیدہ موضوع کیا تھا. بھائی علی بھی جب بولتے تھے تو کسی ایک مضمون پہ تو خوب بولتے تھے نا. علی بن ابی طالب چند موضوعات پر جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علی بن ابی طالب کی روح رواں کے اندر ایک جان میں اضافہ ہو گیا ہے. اور ان موضوعات میں سے ایک موضوع دنیا کی حقیقت، جتنا میرے مولا علی نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے اتنا کوئی دنیا کو جانتا نہیں ہے. اس دنیا کو کیسے اور کس زاویے سے دیکھنا ہے، کس عینک سے دیکھنا ہے، یہ مولا علی نے بیان کیا ہے. بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے یہ تمہاری دنیا، کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو، اس کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہو، تمہیں کیسا لگتا ہے وہ؟ مجھے تمہاری دنیا ایسی لگتی ہے. یہ جملے علی نے نہ کہے ہوتے تو میں نہ کہتا، مولا علی فرما رہے ہیں. جی دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت. شام کے حاکم کو ایک دن کے لیے برداشت نہیں کیا مولا علی نے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ مولا چند دن اپنی حکومت کو مضبوط کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اسے معزول کر دیجئے گا. جب وہ یہ مشورہ دے رہے تھے اس وقت میرے مولا علی اپنی جوتی میں بند لگا رہے تھے، مولا کی نالین پھٹ گئی تھی، اس کے اندر پیوند لگا رہے تھے، اس کے اندر ٹانکا لگا رہے تھے. تو اسے چھوڑ کر حضرت ابن عباس کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے، کتنے میں بکیں گی یہ؟ کہا مولا اتنے اس میں بند لگ چکے ہیں، اتنے پیوند لگ چکے ہیں، اب کوئی خریدے گا نہیں. اچھا جو جواب علی چاہتے تھے وہی ابن عباس نے جواب دیا ہے، ورنہ ان جوتیوں کی قیمت تو جبریل جانتے ہیں. مولا بھی یہی جواب چاہتے تھے. حضرت نے فرمایا بتاؤ اس کی قیمت کیا؟ کہنے لگا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی نہیں خریدے گا. حضرت نے فرمایا میری یہ جوتیاں تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، تم مجھے دنیا کی طرف راغب کر رہے ہو. پسندیدہ ترین موضوع مولا علی کا دنیا کی حقیقت، پسندیدہ ترین موضوع مولا علی کا نہج البلاغہ کے عناوین کو ذرا سن لیجئے نا، نہج البلاغہ میں کن عناوین پر مولا کی خطبے ہیں؟ موت، موت سے جتنا پیار علی کو ہے شاید ہی کسی نے موت کو سمجھا ہو، اور جسے موت سے اس حد تک پیار ہو جائے پھر موت اس پر آ جائے یا وہ موت پر چلا جائے، جسے موت سے اتنا پیار ہو پھر وہ میدان میں زرہ پہن کر نہیں جائے گا اور ایسی سواری پر بھی نہیں بیٹھے گا جو بھاگنے والی ہو. لہذا میرے مولا کے میدان میں اترنے کے جو طور طریقے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت کے پاس زرہ نہیں تھی، زرہ نہیں پہنتے تھے. سرکار نے جناب زہرا کے عقد کے موقع پہ فرمایا تھا علی مہر میں کیا دو گے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس تلوار ہے، گھوڑا ہے اور زرہ ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں تو زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، زرہ تو وہ پہنے کہ جسے تیر سے ڈر لگتا ہو. حضرت نے اپنی زرہ بیچی تھی 500 دینار کے اندر جس سے جناب زہرا کا مہر قرار دیا تھا. جی موت، موت کے بارے میں علی بن ابی طالب، کسی نے پوچھ لیا مولا سے یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو اپنا دشمن کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے وہ مجھ سے ڈر کر میری مدد کر رہا ہوتا ہے، مجھے تو موت سے ڈر ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، واحد مجاہد ہے تاریخ بشریت میں جس نے میدان جہاد میں تہذیب کو مرتب کیا ہے، ورنہ میدان میں تو مارنے کی بات ہوتی ہے اور بچنے کی بات ہوتی ہے. دوسرا پسندیدہ موضوع مولا علی کا موت. تیسرا پسندیدہ موضوع میرے مولا علی کا عقیدہ توحید. سب سے اچھا بیان اگر علی کبھی دل سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اللہ کے بارے میں. یہی جوتیاں بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں. خاصف النعل بھی کہا جاتا ہے نا مولا علی کو، جوتیاں بنانے والا، نالین سیدھی کرنے والا، ابو تراب مٹی پر بیٹھنے والا. میں کہتا ہوں علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کو مولا علی کے القاب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جو کائنات کا مولا ہو وہ اپنی جوتیاں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے. جی بیٹھے ہیں جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں کہ دو صحابی برابر سے گزرے اور کہنے لگے کہ خطبہ دینا، خطاب کرنا، فصاحت و بلاغت کا شاہکار بیان کرنا اور پیش کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس میں زیادہ مشکل یہ ہے کہ کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں حرف الف استعمال نہ کرے. میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی لفظ لے آؤں کہ جس میں الف نہ آئے، میرے بس کی نہیں ہے. میں اگر کتنا ہی ماہر ہو جاؤں، قادر الکلام بھی ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں فراوانی سے روانی کے ساتھ بات کروں اور میرے کلام کے اندر فلاں حرف استعمال نہ ہو. میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے بہت آسان ہے، 900 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا علی نے جس میں حرف الف نہیں ہے. اچھا اس خطبے کا موضوع بھی عقیدہ توحید ہے، یعنی بیان بھی مشکل مضمون بھی مشکل. پھر ایسے ہی حضرت تشریف فرمائے تھے، چند اصحاب نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آسان ہے کہ کوئی الف کے بغیر خطاب کرے، مگر یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں نقطہ ہی نہ ہو، بغیر نقطوں کے الفاظ کا استعمال اپنے خطاب میں کوئی کرے. مولا نے 1000 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں نقطے نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا علی کی برات پر. Yeah. نہج البلاغہ کے عنوان سے ہم اس عزا خانے کے اندر شاید 2011 میں خطاب کر چکے ہیں، اور خواہش بھی تھی علامہ رشید ترابی کی کہ اس ممبر سے نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو ہو، جو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ان 10 دنوں میں نہج البلاغہ پہ کچھ بات کریں، وہ مطبوعہ بھی ہے، بشرا چھپ بھی چکا ہے، وہاں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ نہج البلاغہ کے ان خطبات اور خطوط اور کلمات قصار میں سب سے پہلا کلام مولا علی کا جو ہے وہ عقیدہ توحید کے عنوان سے ہی ہے، مگر میں اس وقت بھی گزارش کی تھی، بات آئی ہے تو میں اپنے جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں اور بزرگوں کے لیے تکرار کی معافی چاہوں گا کہ نہج البلاغہ کو اگر پڑھنا مطلوب ہو، اور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نہج البلاغہ پہ جتنی تحقیق اور جتنی توجہ اس وقت غیر مسلم کر رہا ہے اتنی توجہ مسلمان کی نہیں ہے، مسلمان تو اس الجھن کا شکار ہے کہ یہ سید رضی نے بنایا تھا، یہ کہ کلام سید رضی کا ہے یا مولا علی کا ہے، اس کی سند پر بحث کر رہے ہیں، اس کے حوالوں پر بحث کر رہے ہیں، اور شیعہ تو ویسے ہی مستغنی ہیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن میں گزارش اتنی عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ نہج البلاغہ پڑھیں نا، میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں، تو اول سے آخر کی طرف نہ پڑھیں بلکہ آخر سے اول کی طرف پڑھیں، اس لیے کہ اول سے آخر اگر آپ پڑھیں گے تو پہلا ہی خطبہ میرے مولا کا فلسفے پر مشتمل ہے، انتہائی گہرے مطالب اور مفاہیم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناشی اور تازہ کار جب نہج البلاغہ کو پڑھنے لگے تو پہلا ہی کلام اسے نہج البلاغہ سے مانوس ہونے میں کسی معنی اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے، لہذا پہلے اختتام کی جانب سے یعنی آخر سے اول کی طرف پڑھیں، جہاں کلمات قصار ہیں، مختصر مولا کے فلامین ہیں، مختصر مولا کے کلام ہے، اور ایسے ہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی میں کوئی غلط طریقہ نہیں بتا رہا، ایسے ہی ہے، جب آپ اپنے کسی بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو پہلے 30واں سپارہ پڑھواتے ہیں پھر پہلا سپارہ پڑھواتے ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر، عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اب کس سے اللہ لینا ہے، یہ طے ہونا ہے کہ ہمیں اللہ مصطفیٰ سے لینا ہے، ہمیں اللہ نبی سے لینا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، تمہیں اللہ میرا نبی بتائے گا، یا اللہ عقیدہ توحید پر تو خود کیوں نہیں کہتا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو نبی سے کیوں کہتا ہے کہ تم کہہ دو، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب تم کہو وہ اللہ احد ہے، تو نے خود کیوں نہیں کہا کہ تو احد ہے، اللہ بھی چاہتا ہے تو وہ اللہ چاہتا ہے جو مصطفیٰ تمہیں دے رہا ہو، اگر مصطفیٰ کے بغیر تم اللہ کو مانو گے تو کجی کا شکار ہو جاؤ گے، تم غلط راہ پر چلے جاؤ گے اور کسی ایسی بند گلی میں پہنچو گے جہاں سے تمہیں نکلنا مشکل ہو جائے گا، لہذا سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کا کس نے پڑھوایا، لا الہ الا اللہ نبی نے کہلوایا، اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان سرکار دو جہاں نے کیا، اب حق بنتا تھا کہ اللہ کہلوائے محمد الرسول اللہ، بھئی کس نے ہمیں بتایا کہ تمام الہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرو، وہ سرکار دو جہاں نے بتایا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا اب اس کا یہ انداز تشکر ہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد میرا رسول ہے، اب لا الہ الا اللہ نبی نے پڑھوایا، محمد الرسول اللہ اللہ نے پڑھوایا، اب جو عقیدہ توحید کا محافظ ہو، جو عقیدہ رسالت کا محافظ ہو، اس کا کلمہ کون پڑھوائے گا، لہذا اعلان ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، اور نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہادا علی مولا، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، یہ یہ تینوں کلمات عزیزہ نگرامی بہت واضح اور روشن، اس ممبر سے میں اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کا حق رکھتا ہوں، اپنا تعارف کرانا میرا کام ہے، تشیع کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اب تک تشیع جس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے تھی کیوں نہیں بڑھ پائی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری علتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تشیع کو جس مقام پر خاص طور پہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک درد سنتے چلے جائیے، ایک بڑی تعداد میں لوگ شیعت کی طرف راغب ہوتے ہیں، مگر مجھے معاف کیجئے گا، طبیعت پہ گرانی آئے تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ سبب خود ہم ہیں۔ لوگ تشیع کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، لوگ اس کلمے کو پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہتے ہیں، لوگ نماز ایسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے علی پڑھتے تھے، لوگ روزہ ایسا کھولنا چاہتے ہیں جیسے حسین کھولتے تھے، لوگ اللہ کے بارے میں ایسے عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں جیسے اہل بیت رکھتے تھے، لیکن میں اور آپ رکاوٹ ہیں لوگوں کو شیعہ ہونے میں۔ پھر انہیں یہ کرنا پڑے گا جو بہت سارے کام آپ کر رہے ہیں، پھر انہیں ایسے جینا پڑے گا جیسے بہت سارے کاموں میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ میں سفیر ذکر حسین ہوں، میں سفیر مکتب اہل بیت ہوں، تو سفیر کی ذمہ داریاں اس مکتب کی صحیح تشریح کرنا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، مجھے اپنے رویوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بڑی تعداد ملت جعفریہ کی مسجد سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اس لیے کہ فلاں عزیز کے گھر میں فاتحہ ہے۔ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں ہم تشیع کی؟ قرآن مجید سے جتنا لگاؤ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے، سن لیجئے کچھ کڑوی باتیں، اتنا لگاؤ کیا اہل بیت کے چاہنے والوں کا قرآن مجید کے ساتھ ہے؟ میرا اٹھ بیٹھ، میرے رویے، میرے طور طریقے، میرا انداز زندگی کیا سفارت اہل بیت کے تقاضوں کو مکمل کرتا ہے؟ اگر ایک فرد بھی مجھ میری وجہ سے تشیع سے دور ہو رہا ہے تو کل مجھے جناب زہرا کو جواب دینا ہے، مجھے مولا کائنات کو جواب دینا ہے۔ کسی نے زبردستی کہا ہے کہ علی ولی اللہ کہو؟ بھائی لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کم تھیں جو تم نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو تم نے علی ولی اللہ بھی بول دیا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو پریشانی لانے والے عقیدہ ہے، یہ تو مصیبتیں لانے والا عقیدہ ہے، یہ تو ذمہ داریاں لانے والا عقیدہ ہے، یہ تو مسائل بڑھانے والا عقیدہ ہے، یہ تو مجمع میں سے اور بھیڑ میں سے ممتاز بنانے والا عقیدہ ہے، یہ تو انسان کو عام لوگوں سے خاص بنانے والا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسے ہی بغیر حساب علی کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے؟ ایسے ہی دوزخ ان کے اوپر حرام ہو گئی ہے؟ ایسے ہی انہیں فشار قبر سے بچایا جائے گا؟ ایسے ہی انہیں جنت کے اندر مقام اور عظمت دی جائے گی؟ یہ ساری چیزیں بہانوں پر ملیں گی یا کسی قیمت میں ملیں گی؟ یہ ساری عظمتیں جو تشیعوں کے لیے لکھی گئی ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ جب میں محشر میں ممبر پر لا کے بٹھایا جاؤں گا، جب اہل محشر میری زیارت کر رہے ہوں گے، تو میرے ممبر کے گرد جو حلقہ لگا ہوا ہوگا وہ علی کے شیعوں کا ہوگا۔ 80 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو اہل سنت کی کتابوں سے میں نے جمع کی ہیں، جن میں نبی نے شیعوں کی تعریف کی ہے، علی اور علی کے شیعہ، علی اور علی کے شیعہ، علی اور علی کے شیعہ۔ ان 80 حدیثوں کے اندر ایک حدیث میں تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی کے 70 شیعہ تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کیوں بھائی، کیوں بغیر حساب کے جائیں گے؟ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، میرے گردن پر آپ کے دوش پر بوجھ ہے، ہم کسی نظریے کے سفیر ہیں۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں میری اور آپ کی کچھ خاص ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ ہماری مجلس پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ کی چال بتائے کہ علی والا ہے، آپ کا رنگ بتائے کہ علی والا ہے، آپ کا حلیہ پکار کے کہے کہ اہل بیت کے چاہنے والا ہے، روش پکار کے کہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا جب مرحلہ آتا ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہماری طرف توجہ ہوتی ہے، انسان کو اپنے علامتوں کے ساتھ جینا چاہیے، یہ ایک مستقل اور علیحدہ اور صحیح بات ہے، مگر جب علامتوں کے ساتھ میں جیتا ہوں، جب نشانیوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، تو پھر مجھ سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کی توجہات بھی میرے اوپر زیادہ ہوتی ہیں، مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ بات کل آگے بڑھے گی، اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ علی ولی اللہ کا کلمہ یہ اللہ نے کہلوایا ہے اور مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے۔ بات آئے گی تو میں کل عرض کروں گا، وقت کی تنگی ہو رہی ہے، اتنا ضرور کہتا ہوا چلا جاؤں کہ یہ کام بہت مشکل تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک میں ایک یا ڈیڑھ ہی ملک ہیں کہ جہاں پر سرکاری اذانوں میں اور رسمی آوازوں کے اندر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا اور اظہار کرنا، مشکل آور ہے، پریشانیاں بڑھانے والی چیز ہے، لیکن ہم تو اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس کو اپنا رہے ہیں نا، ہمیں کسی نے زبردستی تو اس مقصد میں لا کے نہیں بٹھایا گیا، ہم اپنے شوق سے آئے نا، اپنے دل سے آئے نا، اور کوئی جا کے اس اہل بیت کے چاہنے والے سے پوچھے کہ اس کے دل کی کیفیات کیا ہیں، توجہ چاہوں گا۔ ہمارا دشمن اس ملک میں بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اطمینان عطا کرتی ہے؟ وہ وہی چیز ہے جو صاحبان نفس مطمئنہ کے پاس ہے، اور یہ صاحبان نفس مطمئنہ ہمارے معمولات کو اور ہماری زندگیوں کو اطمینان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ یہ محرم یشرا در حقیقت مطمئن لوگوں کے تذکرے کے موسم کو کہا جاتا ہے، اور مطمئن بھی ایسے کہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرے، اطمینان بھی ایسا کہ زبان پہ شکر کے علاوہ زبان پر سپاس کے علاوہ کوئی اور کلمات نہیں ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ عجیب انداز ہے ہدایت کا جو امام حسین نے کربلا میں اپنایا ہے، اور ایسا جامع انداز ہدایت حسین ابن علی نے کربلا میں اپنایا کہ اب قیامت تک بنا میں حسین لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ جن بزرگوں نے جہانگیر پارک میں اور پھر نشتر پارک میں ان مجالس کا اہتمام کیا، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے بعد آنے والوں کو اللہ توفیق اور بہتر توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کا طریقہ بہت ہی حکیمانہ تھا۔ اس وقت مجلس میں سنی بھی بیٹھا ہے، جو بہت سارے ہمارے بھائی کسی بھی وجہ سے امام بارگاہ میں جانے سے تکلف کرتے ہیں، مگر وہ نشتر پارک کی مجلس میں آتے ہیں۔ اس میں بحوری اور اسماعیلی بھی بیٹھے ہیں، اس میں سنیوں کے ہر ایک مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، پھر شیعہ بھی، کوئی کسی سوچ کا ہے تو کوئی کسی سوچ کا ہے، مگر ان سب کی ایک مشترکہ سوچ ہے، اور وہ اقدار اور تہذیب سے پیار اور لگاؤ۔ کربلا اقتدار کی جنگ کو نہیں کہا جاتا، کربلا اقدار کی جنگ کو کہا جاتا ہے۔ جب تہذیب پامال ہونے لگے، جب اقدار مٹائے جانے لگے، تو پھر حسین ابن علی کی کربلا کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر سال لازم ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو دہرائیں، یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں جو خود ہمارا حسن ہے، اور ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہماری نسیان ہے، ہم بھولنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں انسان کہا ہی نسیان کی بنیاد پہ جاتا ہے۔ ہم کل کی بات، ایک مہینے پہلے کی بات ہم بھول جاتے ہیں، لہذا حکم الہی ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ اس لیے بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کون سی تہذیب ہے، وہ کون سی قدریں ہیں، ایک طویل فہرست ہے، ایک ذخیرہ اقدار جو ہمیں کربلا سے نصیب ہوتا ہے. ان میں سے ایک سنتے جائیے. آج 3 محرم ہیں، امام حسین جب مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد 3ری منزل پر امام حسین نے قیام فرمایا، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عباس سے فرمایا، بھائی یہاں سے 4 برابر، یعنی جتنا پانی تمہیں چاہیے اس کے 4 برابر پانی ذخیرہ کر کے چلو، اہتمام کرو، پانی تمہارے پاس زیادہ ہونا چاہیے. مولا عباس نے مولا حسین سے سوال کیا، مولا ہماری آگے کی منزل قریب ہے، آنے والی منزل تک پانی ہمارے پاس وافر ہے. حضرت نے فرمایا، عباس 4 برابر پانی رکھو، اس منزل کے آنے سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور آگے آنے والی منزل سے پہلے اپنے ایک چاہنے والے کو بلا کر کہا، ذرا فلاں سمت میں دیکھو، وہاں سے کوئی آتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. کہ اس چاہنے والے نے آ کے بتایا، مولا کچھ درخت محسوس ہو رہے ہیں. فرمایا، یہ درخت نہیں ہیں، یہ کچھ پرچم ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں. کچھ ہی دیر گزری کہ 1000 سواروں پر مشتمل لشکر، جس کی سالاری حر ابن یزید ریاحی کر رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ شدت آتش، پیاس کی شدت کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، سوار ادموئے ہو چکے ہیں، ان سے سواریوں پر بیٹھا نہیں جا رہا، بہت سو کی جان بلب ہے. جیسے ہی سواری قریب آتی ہوئی نظر آئیں، امام حسین نے فرمایا، عباس وہ پانی لاؤ جو ہم نے تمہارے پاس رکھوایا ہے، انہیں پانی پلاؤ. یہ کون ہے بھائی؟ یہ حسین کو مارنے آیا ہے لشکر، یہ حسین کے بچوں کو پیاسا رکھے گا. اللہ اکبر. ایک سپاہی کہتا ہے جو حر کے لشکر میں تھا، کہ میں گھوڑے سے گرا اور شدت عطش کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے مشکیزے کا دہانہ کھول کے مجھے مشکیزہ دے دیا کہ میں پانی پی لوں. میں نے اتنی اجلت میں اور پیاس کی وجہ سے میں نے اس مشکیزے کو اتنی اجلت سے پکڑا کہ وہ مشکیزہ مجھ سے گر گیا اور پانی بہ گیا. اب پانی پینے کو نہیں تھا تو میں نے کیا دیکھا، دور کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہے، وہ مشکیزہ اٹھا کر لا رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. اور میری جان میں جب جان آئی تو میں نے ایک سپاہی سے پوچھا، یہ کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا؟ تو کہا، تو میں نہیں پتا، یہی تو حسین ابن علی ہے. اجرکم اللہ. حر کا لشکر ہے، امام نے پیاسے لشکر کو پانی پلایا ہے. اللہ اکبر. اور سن رہے ہیں آپ حضرات، یہی شخص جسے امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، جب حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنے حسین گئے تھے تو اسی نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر کہا تھا، ہم ایک قطرہ پانی تمہیں نہیں دیں گے. اللہ اکبر. کتنے بڑے انسانوں کے ماننے والے ہم. نماز کا وقت ہوا، امام نے فرمایا، جا کر پوچھو حر سے، ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا علیحدہ جماعت کھڑی کریں گے؟ اب یہ وہ مرحلہ تھا جب امام حسین چاہتے تھے کہ حر کا ایمان محسوس کیا جائے، کہ حر کا ایمان کس درجے پر ہے. آواز دے کر کہا، اگر حسین نماز پڑھائیں گے تو میں علیحدہ کیسے جماعت کرواؤں گا، میں بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگایا کہ اس میں ابھی ایمان باقی ہے. امام کے پیچھے حر نے نماز پڑھی، جب یہاں پر قیام مکمل ہو گیا، آواز دی میرے مولا نے کہ سواریوں کو آگے بڑھایا جائے. جب حضرت اپنے زلجنہ پر بیٹھ کر آگے بڑھے تو حر آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں مامور اور معذور ہوں، میں حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچاؤ. میں آپ کو اسیر کر کے گرفتار کر کے شام پہنچانا چاہتا ہوں. ہزار کا لشکر ہے، ہزار سواروں کا لشکر ہے، امام حسین کے ساتھ 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. امام نے ایک مرتبہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ذوالجناح سے فرمایا، اے رہبر مجھے آگے لے کر چل. گھوڑے نے چند قدم آگے بڑھائے، اس نے آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے موڑنا چاہا. جیسے ہی اس نے لگام پکڑی، امام نے فرمایا، ثقلت کا ام کیا ہور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال تو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے. بس ایک مرتبہ جب امام نے یہ جملہ کہا، عرب کے محاوروں میں یہ ایک جملہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو موت کا کہا جائے کہ تجھے مار ڈالوں گا، تیرا سر اتار دوں گا، امام نے جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ بے چین ہو کے رہ گیا، کچھ کہتے کہتے رک گیا، کہنے لگا، آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا. امام نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ محب زہرا ہے، اور جو محب زہرا ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، جو محب زہرا ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا. امام نے آتش ایمان کو بھڑکانا چاہا. امام نے فرمایا، تو میری ماں کا احترام کرتا ہے تو بس اتنا سمجھ لے کہ میں اپنی مرضی سے آگے جاؤں گا، تیرا کام ہے کہ تو میری ہمراہی کر سکتا ہے. اب حسین کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے، ہر اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے لشکریوں کے ساتھ امام کے قریب قریب اپنا لشکر چلا رہا ہے کہ کربلا کی زمین پر حسین ابن علی پہنچے ہیں. اور عزادارو، جب یہ 2 محرم کو پہنچنے والا قافلہ 7 محرم کو پانی سے محروم ہو گیا، اور شب عاشور ہر نے العطش العطش بچوں کی آوازیں سننا شروع کی. یہ آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ العطش العطش بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں. تو یہ اپنے خیمے سے باہر نکلتا تھا، اور کبھی اپنے فلاں دوست سے ملنے جاتا تھا، اور کبھی اپنے فلاں عزیز سے ملنے جاتا تھا، اور ان آوازوں کو سن سن کے یہ بے چین ہو رہا تھا. آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ کربلا میں موجود بچوں نے ہائے پیاس ہائے پیاس العطش العطش تو کہا، مگر کبھی ان بچوں نے الجو الجو ہائے بھوک ہائے بھوک، ان بچوں نے بھوک کا تذکرہ نہیں کیا. نقن صاحب فرماتے ہیں، پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا یہ مرام انسانیت کے خلاف ہے. یہ بھوکے رہے مگر کسی سے روٹی نہیں مانگی، یہ تو ضرور کا عام پیاسے ہے. جب یہ جملہ ہر سنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں، تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا، سن رہے ہو، میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں، یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں. ساری رات خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہاں جنت ہے جہاں حسین ہے، یہاں دوزخ ہے جہاں یزیدی لشکر ہے. جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، جیسے کوئی مجرم آ رہا ہو، ایسے حسین ابن علی کی طرف بڑھا. میرے مولا نے حور کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا، عباس آؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے. علی اکبر بڑھو، استقبال کرو. آگے بڑھ کر استقبال کیا گیا، دور سے آواز دے کر کہا، کیا میری بخشش کا کوئی سامان ممکن ہے؟ امام نے فرمایا، حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. کہا، اے حسین ابن علی، مجھے جانے دیجئے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. عزادارو، امام حسین نے ہر مجاہد کے لیے چاہا کہ وہ نہ جائے اور کوئی اور چلا جائے، لیکن حور نے جب پہلی مرتبہ کہا، امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا، حور اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اس کا ایک سبب تو یہ کہ ہم جب پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا کیوں رکھیں؟ اسے جانے دو، اسے اپنی قربانی دینے دو. اور آگے بڑھنا چاہتا تھا. جو کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کے رونے کی صدائیں بلند ہیں. امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کو. جب ہور جانے لگا تو ہور کا بیٹا علی ابن ہور آگے بڑھ کر کہتا، بابا یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے، باپ مار دیا جائے اور اولاد زندہ رہ جائے، پہلے مجھے جانے دیجئے. علی ابن ہور بیٹھ کر روانہ ہوا، گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوا. اس نے سپاہیوں سے، دشمن سے مقابلہ کیا، آخر زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پر گرا اور اپنے بابا کو آواز دی، بابا میری مدد کیجئے گا. آپ میں بہت سے لوگ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، میں صاحبان اولاد سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر اس حالت میں اولاد باپ کو پکارے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ بیٹے نے آواز دے کر کہا، بابا میری مدد کیجئے گا. آپ ہی بتائیے ہور کتنی جلدی پہنچا ہوگا. ہور جب اپنے بچے کے لاشے پر پہنچا، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، ہور کے بچے کے لاشے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. آگے بڑھ کے کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ خادم ہے. امام نے فرمایا اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا, تیرے بچے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. میں کہوں گا مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو آپ سے کہتا, بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی آؤ بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی.
الا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, ہمارے ملک کو سلامتی اور ترقی عطا فرما, ہمارے شہر میں امن و امان عطا فرما, رزق میں عزت میں اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا